بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے چند دروس میں اسلام جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک بہت ہی خاص اور اہم اصول کے تعلق سے، کہ صحابہ کرام کے متعلق اسلام جماعت کا کیا موقف اور کیا عقیدہ ہے، اور پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم، اور قبول کرتے ہیں، یعنی اہل جماعت من عن سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے. قبول کے لفظ میں یہ سارے الفاظ اور معانی ہیں وہ شامل ہیں. کیا قبول کرتے ہیں اہل سنت؟ ما جاء به الكتاب، جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے، جو قرآن مجید لے کر آیا ہے. والسنت، اور سنت یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. والاجماع، اور اجماع. من فضائلہم، ان کے فضائل میں سے. ومراتبہم، اور ان کے جو مرتبے ہیں اور درجات ہیں ان کے تعلق سے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبول کر رہے ہیں اہل سنت جماعت، اور جو فضائل ہے جمع فضیلہ ہے، اور فضیلت اس اچھی خصلت اور خوبصورت معنی کو کہتے ہیں جس سے انسان دوسرے پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے، اور یہ فضیلت اس شخص کے لیے یا ان لوگوں کے لیے منقبت اور شرف اور ان کی پہچان بن جاتی ہے. وہ مراتب مرتبہ کی جمع ہے، یعنی اور درجات کو کہا جاتا ہے، کیونکہ جو صحابہ ہیں ان کے درجات اور مراتب مختلف ہیں، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ بیان کریں گے آگے. یعنی صحابہ کرام کے تعلق سے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور جو ان کے جو مراتب ہیں، جو ان کے درجات ہیں، جو قرآن اور سنت میں بیان ہوئے ہیں، اور جن پر اجماع ہے حسن جماعت کا، ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہے. اور ان تمام چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، جو کچھ بھی صحابہ کرام کے تعلق سے آیا ہے کہ وہ کثرت سے صلاۃ، صدقہ، صیام، حج اور جہاد کیا کرتے تھے، یا ان کے علاوہ جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان تمام چیزوں کو قبول کرتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور اسی طریقے سے ہم قبول کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو کچھ آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے تعلق سے رغبت دلائی صحابہ کو، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا کا سارا مال جو ہے وہ لے کے آئے. یہ فضیلت ہے ان کی. اور اسی طریقے سے اہل جماعت قبول کرتے ہیں جو کچھ بھی کتاب اور سنت میں آیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، کہ اکیلے تھے آپ علیہ وسلم کے ساتھ ہی غار میں ہجرت کے موقع پر. اور یہ بھی قبول کرتے ہیں اہل سنت جماعت کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیدنا ابوبکر صدیق کے تعلق سے، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان جو ہے اپنے مال اور اور ساتھ اور صحبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں جو کچھ بھی سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آیا ہے، اور ان کے علاوہ جو بھی صحابہ کرام سے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، ان تمام کو قبول کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو مراتب ہیں صحابہ کرام کے، ان سب کو قبول کرتے ہیں. جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، چوٹی پر اس امت میں سب سے بلند مرتبہ پر فائز ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں سے جو سب سے بلند درجے پہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہیں، اور پھر سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہم وعن الصحابہ اجمعین، جیسا کہ مصنف جو ہے رحمہ اللہ آگے بیان کریں گے. یعنی اس پورے گفتگو کا گلوبل باب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو قرآن و سنت میں اور ان کے تعلق سے جو سلف کا اجماع ہے، جو کہ فضائل بیان ہوئے ہیں، جو کہ مناقب بیان ہوئے ہیں، جو کہ خوبیاں بیان ہوئی ہیں، خوبصورت و اچھی خصلت اور صفات بیان ہوئی ہیں، ان تمام کو قبول کرتے ہیں، اور ان کے جو مراتب ہیں، جو کہ درجات ہیں، ان سب کو بھی قبول کرتے ہیں. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور تفضیل کرتے ہیں صحابہ کرام میں سے ان صحابہ کی جنہوں نے خرچہ کیا فتح سے پہلے، اور فتح سے مراد ہے صلح الحدیبیہ، اور قتال کیا ان لوگوں سے بہتر ہے یا فضلت حاصل کر چکے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد نفقہ کیا، خرچ کیا اور قتال کیا. اور اس کی دلیل میں شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى إلى آخر الآية. لا يستوي نهي برابر منكم تم ميسي يعني صحابة ميسي من أنفق جسنا نفقا كيا خرج كيا الله كي راستي أو صدقتي من قبل الفتح فتح سيبهله وقاتل القتال بك فتح سے پہلے، اولئک وہ جو ہیں اعظم درجتاً ان سے بلند اور اعظم درجہ پر ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جن لوگوں نے فتح کے بعد نفقہ کیا، خرچ کیا اور اللہ کے راستے میں قتال کیا، وکلاً اور ان سب سے وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالی نے حسنی کا وعدہ کیا ہے، وحسنی سے مراد یہاں پہ جنت ہے بارک اللہ، اور ہر خیر ہر خوبی اس میں شامل ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے نفقہ کیا اور قتال کیا صلح حدیبیہ سے پہلے، ان سے افضل ہیں جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد نفقہ کیا اور قتال کیا. اور صلح حدیبیہ جو ہے یہ سن 6 ہجری میں ہوا، ذی القعدہ کے مہینے میں. تو جو لوگ اسلام لے کے آئے صلح حدیبیہ سے پہلے، اور خرچ بھی کیا اللہ کے راستے میں، اور قتال بھی کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، وہ ان میں سے ان لوگوں سے افضل ہیں اور بہتر ہیں جن لوگوں نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام قبول کیا، نفقہ کیا اللہ کے راستے میں، خرچ کیا اور قتال کیا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آگے شیخ صاحب کی بات بیان کروں، دیکھیں اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحدید کے اعتبار 10 میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، من قبل الفتح وقاتل، لفظ فتح کا جو سب سے پہلے معنی ذہن میں آتا ہے فتح کا، اس سے کیا مراد آتا ہے؟ فتح مکہ، فتح فتح مکہ ہے. لیکن آپ دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جملہ جو ہے انہیں جملہ معترضہ میں وہ صلح الحدیبیہ یعنی وفضلون من انفق من قبل الفتح پھر فرمایا لیکن وہ صلح الحدیبیہ وقاتل على من انفق من بعد وقاتل. تو فتح کے معنی کیا بیان کیا ہے؟ صلح الحدیبیہ. اس ایک چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے بڑی اہم بات ہے, کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا دوسری مثال میں دیتا ہوں. دیکھو قرآن کے سیاق اور سواق ایک ہوتا ہے, اس میں فرق نہیں دیکھیں گے آپ کہیں بھی. فتح مکہ کو قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ فتح مکہ ہوا کہ نہ ہوا؟ کب ہوا؟ سن 8 ہجری میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا ہے؟ سورۃ فتح ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ ہے کہ نہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ یا صلح الحدیبیہ؟ صلح الحدیبیہ. آپ پورا سیاق و سباق دیکھ لیں اور اس میں علماء کی تفسیر, مفسرین کی تفسیر دیکھ لیں اور سلف کے اقوال بھی دیکھ لیں. اچھا آپ کیوں بھول رہے ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی. فتح مکہ کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ بہت چھوٹی سی سورت, پیاری سی سورت ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح, نصر کامیابی, وہ فتح کا ذکر بھی ہے کہ وہ خاص کامیاب, فتح مکہ کے لیے خاص اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. سورت کا نام فتح نہیں, سورت کا نام کیا ہے؟ سورت النصر ہے. اچھا اب اسی سیاق کو آپ دیکھیں اور اسی معنی کو ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ اگر کوئی شخص آ کے کہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پر تحریف کی ہے, اللہ نے فتح فرمایا ہے اور فتح تو فتح مکہ ہی ہوتا, ہم تو یہ جانتے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ صلح الحدیبیہ ہے؟ ہم شیخ الاسلام کی بات کو کیوں مان لیں؟ جواب کیا ہے اس کا؟ نمبر ایک, قرآن کی سیاق اور سباق میں آپ دیکھیں فتح سے مراد صلح الحدیبیہ ہے, اور اس کی دلیل میں آپ دیکھیں سورۃ الفتح میں جو قصہ ہے, جو سیاق اور سباق کے کس چیز کا ہے؟ فتح مکہ کا نہیں ہے, صلح الحدیبیہ کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اور اسی طریقے سے متفق علیہ حدیث میں صلح الحدیبیہ کا ذکر ہے, اور اسی طریقے سے سورۃ النصر جس میں فتح مکہ کا ذکر ہے اسے نصر کہا گیا, نہ کہ فتح کہا گیا ہے. ٹھیک, اچھا ایک تو یہ. دوسرا, ایک صحیح حدیث میں آیا ہے, سیدنا البراء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ فتح, اور اسے عہد کی تفسیر میں بھی آیا ہے اور امام بجر طبری و دیگر مفسرین نے اس کا بیان کیا ہے کہ بعض سلف نے فتح سے مراد فتح مکہ نہیں لیا بلکہ صلح الحدیبیہ, اور یہ فرمایا کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فتح مکہ ہے, ہمارے نزدیک صلح الحدیبیہ ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ صلح الحدیبیہ کا معاملہ جو ہے یہ کیوں اہم ہے, وہ کیوں انہوں نے, ابھی ہم بات کریں صحابہ کرام کی فضیلت کی اور درجات کی. ٹھیک ہے نا؟ اب جو انہوں نے اسلام قبول کیا فتح سے پہلے اور اللہ کے راستے میں قتال کیا, جہاد فی سبیل اللہ کیا, وہ بھی مسلمان ہیں, صحابہ ہیں. اور جنہوں نے فتح کے بعد بھی اسلام قبول کیا, قتال کیا, جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور صدقہ بھی دیا اللہ کے راستے میں, وہ بھی مسلمان, وہ بھی صحابہ ہیں, کیا برابر ہے؟ کس نے کہا لا یستوی؟ کس کا فرمان ہے لا یستوی؟ برابر نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فتح ہے, جو صلح الحدیبیہ ہے, اس نے پوری تاریخ کو تبدیل کر دیا ہے. ہسٹری ہے, پتہ ہے. صلح الحدیبیہ کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ان کے لیے آسان تھا کہ نہیں؟ آسان تھا ان کے لیے, چیلنج زیادہ نہیں تھا. لیکن صلح الحدیبیہ سے پہلے کیا تھا؟ کتنی جنگیں ہوئیں, وہ کتنا مشکل اور دشوار تھا اسلام قبول کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا, بہت مشکل تھا کہ نہیں؟ اس لیے یہ بھی شریعت کے اصول میں سے ہے, جس چیز میں زیادہ آسانی ہوتی ہے نا اس کا اجر بھی اتنا ہی ہوتا ہے, جس میں زیادہ محنت مشقت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سب صحابہ ہیں سبحان اللہ. اچھا ایک اور فائدہ بھی یہاں پہ ملتا ہے ہمیں، جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف کتابوں سے علم حاصل کرنا کافی ہے، بڑا شبہ ہے. اور آج کل دور حاضر میں کئی جوان ایسے ہیں جو جوش و جذبات میں آ کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی حق راستہ ہے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے کتابیں کافی ہیں. اسے کچھ خاص ٹرن بھی نکلی ہے، کیا گروہ ہے؟ علمی کتابی، ہاں یہ مرزا جہلمی والا ہے، کیا ہے نہیں کسی کو پتا، اچھی بات ہے کوئی جانتا نہیں ہے، ایک نیا فتنہ ہے سبحان اللہ. الغرض ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں الحدیث ہوں، میں سلفی ہوں، یہ تفرقہ کا باعث بنتا ہے. کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سب کو شامل کر دیا، یہ سب فرقے ہیں. تو پھر آپ کیا ہیں؟ ہم علمی سنی کتاب کچھ ایسا لفظ وہ کہتے ہیں، ذہن سے نکل گیا میرے، اور اسی پہ وہ اس کا دعوت بھی اسی کی طرف دعوت ہے، یہ دعوت ہے ہماری. دیکھو سننے والے کو اچھا لگتا ہے نا، سننے والے کو جو عوام الناس ہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو جاہل ہیں، اور اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو نہ سمجھ ہیں، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کتاب ہے، علم ہے، وہ پھر ایک جماعت ہے، ہم اسی پہ چلتے ہیں. آپ نے گروہ بنایا کہ نہیں، نام رکھا کہ نہیں؟ یہ گروہ آپ کا بنایا ہوا گروہ ہے، نام بھی آپ کا اپنا ایجاد کردہ ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ صرف کتابوں سے علم حاصل کرنا، میرے بھائی علماء کہتے ہیں گمراہی کا باعث ہے. اور ایک مشہور علماء کے اقوال سے میں نے کئی مرتبہ سنا ہے، مشہور قول علماء کا، کہ جس کے استاد اس کی کتاب ہو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہم بات کر اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کی، جو سب سے عظیم کتاب ہے. چند ایسی مثالیں ہیں، اگر کوئی شخص بھی جو علم التفسیر نہیں جانتا، جو سلف کے اقوال نہیں جانتا، آپ کے اس ترازو اور پیمانے کے مطابق کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو پڑھ کے عربی میں جانتا ہوں، میں قرآن کو پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنا چاہتا ہوں، کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، اور واللہ غلطیاں ہوں گی، ضرور ہوں گی. اس لیے عربی کا سمجھنا کافی نہیں ہے، جیسا کہ انگلش کا سمجھنا یا انگلش زبان پہ عبور حاصل کرنا ڈاکٹر بننے کے لیے کافی نہیں ہے، یا انجینئر بننے کے لیے کافی نہیں ہے، کسی سائنس کو پڑھنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ آسانی سے پڑھ تو لیں گے کتابیں، سمجھیں گے کہاں سے؟ سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے، انما العلم بالتعلم، تعلم تفعل ہے، حاصل کرنا پڑے گا، استاد سے حاصل کرنا پڑے گا. اور خود بھی استاد بنے بیٹھے ہیں کہ نہیں، پڑھا رہے کہ نہیں پڑھا رہے؟ کیونکہ کسی بھی شاگرد کو دیکھا کہ صرف کتاب لے اور اپنے استاد کی بات نہ سنے، خود معنی سمجھ لے، تو وہ خود اپنی اس بات کو تناقض کا شکار ہے. وہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو. اب دیکھیں صحابہ سے بہتر بھی جاننے والا کوئی ہے اس زمانے میں؟ انہیں کی زبان پہ قرآن نازل ہوا ہے نا. روزے کے تعلق سے قرآن مجید میں میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے الگ نہ ہو جائے. خیط الابیض من خیط الاسود، من الفجر، فجر کے وقت سے. تو ایک صحابی نے کیا کیا، کھاتے پیتے رہے اور دو دھاگے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، دیکھتے رہے. جب تھوڑا روشنی آئی اور دونوں دھاگوں میں پتہ چل گیا، فرق کا پتہ چل گیا کہ کالا ہے پھر یہ سفید ہے تو روزے کو روک دیا، امساک کر لیا، صبح ہوتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ایسا عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا طریقہ درست نہیں تھا، یہ معنی نہیں ہے سفید دھاری کالی دھاری کا، جبکہ ظاہر تو یہی ہے نا، ظاہر معنی یہاں پہ یہی مراد نہیں ہے کہ آپ دو دھاگے پکڑے ہوئے دیکھیں، باقی جو افق میں آپ دیکھیں آسمان کی طرف افق میں دیکھیں اور دیکھیں جو سفید اور کالی دھاری جو آسمان پہ آپ کو نظر آتی ہے فجر سے پہلے، فجر کے وقت جیسے فجر صادق کا طلوع ہوتا ہے، یہ اس سے مراد ہے، یہ معنی ہے ان وسعتك العرض، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، سرانا تھا ان کا اور دو دھاگے ہاتھ میں تھے، کھاتے پیتے اور پھر دیکھتے ابھی نہیں اندھیرا ہے، تمیز نہیں ہوئے دونوں دھاگوں، پھر اپنے سرانے نیچے رکھ لیتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے دیکھتے تھے، یہی طریقہ رہا فجر تک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان وسعتك العرض، کیا آپ کے طرف عرض ہے کہ اس نے یعنی افق کو بھی آسمان کو بھی ناپ لیا، کتنے بڑے سرانا کسی کا ہوتا ہے، سبحان اللہ، پی لو جو ہوتا ہے، الغرض تعلیم دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پتہ چلا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سمجھانے والے کی ضرورت ہے، اس لیے قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سب سے زیادہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، غلط معنی ہے، غلط تفسیر ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا، صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس آیت سے، صحابہ کرام نے تابعین کو کیا سمجھایا ہے، تابعین اس بات تابعین کو کیا سمجھایا ہے، اور پھر یہ تسلسل جاری رہا ہم تبع بحسان الی یوم الدین، یہاں پر دیکھیں فتح کا لفظ ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے فتح کا بھی کہا ہے، یہ بھی قول معروف موجود ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کہا صلح الحدیبیہ یہی قول راجح ہے، انہوں نے تو اس ظاہر کے خلاف کیا ہے کہ نہیں، جبکہ صلح کا لفظ ہے ہی نہیں، تو اسے ہمیں ایک بہت اہم پیغام یہاں پہ ملتا ہے کہ ہمیشہ علماء سے جڑ کر اور علماء سے حاصل علم حاصل کیا جاتا ہے، انما العلم بالتعلم، اس کے صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، وقت درکار ہے، محنت ہے، مشقت ہے، ایسے نہیں کہ طالب علم کے لیے جتنی فضیلتیں بیان ہوئی قرآن اور سنت میں طالب علم کے لیے ایسے مفت نہیں ہیں، اس کے لیے وقت درکار ہے، محنت ہے، مشقت ہے، یعنی سلف کو دیکھیں، ایک حدیث کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ دو دو مہینے سفر کرتے تھے، اونٹوں کا سفر تھا، اور ایسی حدیث جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی لیکن صرف سند عالی کے لیے، جس میں ایک راوی کم ہے تو سند عالی ہو جاتی ہے، اس کے لیے سفر کر دیتے تھے، یہ محنت تھی لوگوں کی، رائے کو شہ سا کے کہتا کہ نہیں بس کتاب سے علم حاصل کرو کافی ہے تمہارے لیے، میں کتابیں تو آپ ہی پڑھا رہے نا، یعنی آپ سے پڑھے تو ٹھیک ہے، کسی اور سے پڑھے تو ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کتابیں کہاں سے آ گئے، تو پھر شر کا دروازہ کھل گیا نا، اس کو آپ نہیں بند کر سکیں گے، پھر کوئی نہیں بند کر سکے گا، ہر بند اٹھے گا، کوئی کتاب اٹھائے گا شریعت کی، کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی بھی، اور اپنا مطلب نکال لے گا، دیکھیں آپ کی ترجیحات میری ترجیحات، آپ کی سمجھ میری سمجھ، آپ کی عقل میری عقل، آپ کا حافظہ میرا حافظہ، برابر ہے کیا؟ نہیں، ترجیحات سب کی الگ ہیں، کوئی بیان کسی کتاب سے نکالے، کسی حدیث، میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، اور کئی اس کی اور مثالیں ہیں، وقت نہیں میں یہاں پہ بتاؤں، میں صرف ایک جیسے کہتے ہیں ایک صرف جیسے کہتے ہیں ایک ہنٹ دے رہا ہوں یا مثال کے طور پہ چند اہم چیزیں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ اگر لمبی لسٹ ہے اس میں دیکھیں آپ احادیث میں دیکھیں، قرآن مجید دوسری بھی آیات ہیں جس میں سمجھنا لازم ہے، ہمارا جھگڑا ہے کیا مخالفین سے، منہج سلف ہے کہ جس کے ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ محنت کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھنا ہے، جتنی بھی امت میں فرقے ہیں سب قرآن سنت کی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، سب کرتے ہیں، تو پھر وہ تفرقہ کیوں ہے، کیونکہ بات کی حد تک بات کرتے ہیں، جب عمل کی بات آتی ہے سب نے اپنا معنی نکالا ہوا ہے، اپنی مرضی سے جو معنی چاہتے ہیں اس کو نکال کے اپنا گروہ بنا لیا، اتفاق کیسے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ واللہ ممکن بھی آسان بھی ہے. کیسے؟ جیسے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. ہمیں کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کس کے راستے کو اپنانا ہے؟ سبیل المؤمنین, یہ مومنوں کا راستہ ہے, یہ منہج السلف ہے. کیسے ممکن ہے اس راستے کو کہ صرف زبانی کلام میں اپنایا جاتا ہے یا عمل اپنایا جاتا ہے؟ عمل کیسے ہوگا جب آپ کی اور میری فہم اور سمجھ قرآن اور سنت کی ویسے جیسا کہ صحابہ اور سلف کی ہے؟ پھر ایک شبہ آتا ہے یہاں پہ, کہتے ہیں کیا صحابہ میں اختلاف نہیں تھا فقہی مسائل میں؟ تھا. اگر ہمارے بھی ہو جاتا ہے علم کی بنیاد پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عقیدے میں کہاں پہ ان کا اختلاف تھا؟ عقیدے کے اصول میں, جو ہمارا موضوع ہے, عقیدے کے اصول میں مجھے دکھا دیں کہاں پہ اختلاف تھا. نہیں تھا. یہ اصول ہے دین کے, یہ منہج السلف ہے, جس پر سلف کا اتفاق تھا, ہمارا بھی ہونا چاہیے, اور یہ اتفاق فرض ہے. جس پر ان کا اختلاف تھا, اگر ہمارا بھی ہو جاتا ہے دلیل کی بنیاد پر علم کی روشنی میں, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ کیوں فروع مسائل کا اختلاف تھا, اس کو حجت بنا کر امت میں تفرقہ کا باعث بن کر یہ کہیں کہ آج ہمارا بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں, تو یہ غلط ہے. عقیدہ کے اصول میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ اس زمانے میں تھی اور نہ ہی بعد کے انور زبان میں تا قیامت. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ, کیا نتیجہ ہے؟ ہدایت مل جائے گی. اگر مفہوم مخالف کیا ہے, اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہدایت ممکن ہے؟ دیکھ, ہدایت کا ایک راستہ ہے, گمراہی کتنے راستے ہیں؟ بہت زیادہ ہے. فَإِنْ آمَنْتُمْ, اگر تمہارا ایمان ویسا ہے جیسا کہ صحابہ کا ہے, بِمِثْلِ مَا آمَنُوا بِهِ, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, یقیناً انہوں نے ہدایت کا راستہ اپنا لیا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اگر آپ نے سلف کے راستے کو اختیار کرنا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے, قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. عمل بعد میں آتا ہے. واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں بعثیم رحمہ اللہ, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم کیسے جانے کہ کس نے اسلام پہلے قبول کیا ہے, فتح سے پہلے, اور کس نے بعد میں قبول کیا ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ ان کی تاریخ سے پہچانا جا سکتا ہے. جیسا کہ کچھ ایسی کتابیں جن میں تاریخ کا ذکر ہے صحابہ کرام کے تعلق سے, جیسا کہ کتاب کا نام ہے الاصابۃ فی تمیز الصحابہ, ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اور دوسری ہے الاستعاب فی معرفۃ الاصحاب, یہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ہے. ان کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جن میں صحابہ کرام کا ذکر ہے اور تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے, اور اس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس صحابی نے کب اسلام قبول کیا, اور کس سے پہلے, کس نے پہلے اور کس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے. اچھا, پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ صلح الحدیبیہ کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ دونوں میں سے ایک قول ہے, یعنی فتح کا لفظ جو ہے اس میں علماء کے دو اقوال ہیں, ایک قول یہ کہ فتح مکہ مرہ, دوسرا جو ہے صلح الحدیبیہ ہے. یہ دونوں میں سے ایک قول ہے, وہ صحیح, یہ صحیح قول ہے. اور اس کا قصہ جو ہے سیدنا خالد کا قصہ, سیدنا عبدالرحمن بن عوف کے ساتھ ان کا کچھ جھگڑا ہوا, تو سیدنا براء رضی اللہ عنہ, سیدنا براء بن عازب, میں اسی حدیث کی بات کر رہا تھا, فرماتے ہیں کہ آپ لوگ فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں فتح مکہ فتح ہی تھا, لیکن ہمارے نزدیک جو فتح ہے وہ بیعت الرضوان یوم الحدیبیہ ہے. بیعت الرضوان صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہوئی, جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی, ہم اسے فتح کہتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ فتح ہے, یعنی صلح الحدیبیہ. اور اسے بخاری نے روایت کی, معروف روایت ہے صحیح بخاری کی. دوسرا قول فتح, اسے مطلب فتح مکہ ہے, یہ بہت سے مفسرین کے یا اکثر کا قول ہے، جیسے کہ در منثور میں بیان کیا گیا ہے. یعنی بعض ایسی چیزیں جن میں کثرت سے آپ کو ایک قول نظر آتا ہے. تو جب ترجیح کو دیکھتے ہیں، ترجیحات کو دیکھتے ہیں، تو کم قول والے لوگ جو ہیں ان کا قول کو ترجیح دی جاتی ہے دلیل کی روشنی میں. پھر شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور آگے کرتے مہاجرین کو انصار پر، تقدیم کرتے مہاجرین کو انصار پر. مہاجرین یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فتح مکہ سے پہلے. انہیں مہاجر کہا جاتا ہے. اور انصار یہ وہ صحابہ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ میں. اور حضور جماعت کا یہ موقف ہے کہ آگے کرتے ہیں مہاجرین کو انصار پر، کیونکہ مہاجرین جو ہیں انہوں نے جمع کیا ہجرت کو اور نصرت کو، اور جو انصار ہیں انہوں نے صرف نصرت سے کام لیا ہے. مہاجرین جو ہیں انہوں نے اپنے اہل و عیال، اپنے مال کو، اپنے گھروں کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور ایسی زمین کی طرف، ایسی جگہ کی طرف گئے جس میں وہ خود اجنبی تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دین کی نصرت کے لیے کیا. جو انصار ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ویسے ہی مدد کی، اعانت کی، نصرت کی، اور دشمنوں سے بچائے رکھا اور منع کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے، جیسے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے کہ مہاجرین کو انصار پر تقدیم اور مقدم کیا جاتا ہے؟ چند آیتیں ہیں. سب سے پہلی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الى اخر الايه. یہاں پر مہاجرین کو انصار سے پہلے بیان کیا ہے، اور تقدیم کی مہاجرین کی انصار پر. سورۃ توبہ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار. یقینا اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی اور توبہ کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، مہاجرین اور انصار کی. یہاں پر بھی مہاجرین جو ہے وہ انصار پر مقدم ہیں. اور فی کے تعلق سے سورۃ الحشر آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم واموالهم الى آخر الآیہ. ثم قال، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگلی آیت سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں، والذین تبوا الدار والایمان من قبلهم. پہلے مہاجرین کا ذکر ہے اور بعد میں انصار کا ذکر کیا ہے. تو ان تمام آیات میں یہ دلیل موجود ہے کہ مہاجرین جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے مہاجرین جو ہے وہ انصار سے پہلے ہیں اور انہوں نے سبقت حاصل کی ہے. پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ویؤمنون بأن اللہ قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہیں پر رکتے ہیں، اگلے ہفتے درس یہیں سے، کہ پھر شیخ صاحب یہاں پہ تھوڑا سا قصہ بھی بیان کریں جنگ بدر کا، یہیں درس کا آغاز کریں گے کہ رسول جماعت ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر والوں سے یہ فرمایا ان کی تعداد 313 314. یہ فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، تم نے جو بھی کرنا ہے کریں، میں نے آپ کی مغفرت یقیناً تم لوگوں کی مغفرت کر دی ہے. تو کیا درس میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.